الله الرحمن الرحيم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نصارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون
بسم الله الرحمن الرحيم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان قوموں کا حال, دو قوموں کا حال اللہ نے بیان کیا, ایک حضرت نوح کی قوم اور دوسرے حضرت صالح کی قوم. اور سارے قوم کا حال اس طرح بیان کیا کہ ان کا واضح نہیں کیا ان کا نام, کہ وہ قوم عاد پر منطبق ہوتی ہے وہ بات, اور قوم سمود میں منطبق ہوتی ہے, اس طرح اور قوموں پر بھی منطبق ہوتی ہے. قومیں اللہ تعالیٰ کا یہ نظام رہا کہ جب بگاڑ پیدا شروع ہو گیا انسانوں میں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اگست تک, تو صحیح راستے پہ رہے ہوں گے لوگ, اس کو آہستہ آہستہ انہیں بگاڑ پیدا ہوا, اور بگاڑ مختلف طریقوں کا پیدا ہوا. سب سے بڑا بگاڑ جو پیدا ہوا اللہ تعالیٰ کے یہاں جس کی کوئی رعایت نہیں ہے وہ شرک ہے. خاصہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے, شرک کو نہیں معاف کرے گا. شرک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی اور کو شریک کرنا, اس کی ذات یا صفات میں کسی شریک کرنا, اور وہ انسان کی یہ کمزوری ہے کہ انسان اکثر اپنے مشاہدے پر عمل کرتا ہے اور دور تک دیکھنے کی اس کو دلچسپی نہیں ہوتی. وہ کسی چیز کا فائدہ دیکھتا ہے, سمجھتا ہے کہ یہ فائدہ اصلی ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے نظام دنیا کا ایسا بنایا ہے کہ سارا کام ذرائع سے ہوتا ہے, اور اس طرح ہوتا ہے کہ دیکھنے والا یہی سمجھے کہ ذریعہ بنا ہے ہمارے کام کے انجام پانے کا. جو دوا کھائی اسے فائدہ ہو گیا, اور فلاں کام کیا اس سے یہ نتیجہ نکلا, تو ذرائع پر سارا نظام چل رہا ہے. دنیا کا پورا نظام ذرائع پہ چل رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ ذرائع ہم ہی نے پیدا کیے ہیں, اور ذرائع ہمارے کہنے سے کام کرتے ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ذرائع خود سے کام کرتے ہیں, یہاں سے فرق ہو جاتا ہے کہ ذرائع خود سے نہیں کام کرتے. ذرائع اللہ تعالیٰ ذرائع کو کام کرنے کی اجازت دیتا ہے, حکم دیتا ہے, تو وہ ذرائع اس طرح کام کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا حکم اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ جو ہے وہ اس طرح کا ارادہ اور حکم نہیں جیسے انسانوں کا ہوتا ہے. مثلا آپ کو پانی پینا ہے تو آپ گلاس لیں گے اس میں پانی ڈالیں گے پھر پئیں گے. جو گلاس کو ذریعہ بنایا آپ نے اور اس کے بغیر آپ پانی نہیں پی سکتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اللہ تعالیٰ کی ذات سے بہت بلند ہے, اس کا ارادہ کافی ہوتا ہے کسی چیز کے وجود میں آنے کے لیے. اس نے چاہا بس ہو گئی, اس چیز وجود میں آ گئی. اس کا چاہنا جو ہے وہ باعث بنتا ہے چیز کے وجود آنے میں. تو اسی طرح ذرائع کے معاملے میں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا چاہنا جو ہے وہ ذرائع میں بھی کام کرتا ہے. جس ذریعے کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ کام کرے وہ ذریعہ کام کرتا ہے. اور چونکہ ذرائع اللہ تعالیٰ ہی نے بنائے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ ذرائع کو کام کرنے دیتا ہے اور اس کی اجازت سے ذرائع کام کرتے ہیں. لیکن اگر کسی ذریعے کو اللہ تعالیٰ کسی وقت نہ چاہے تو وہ ذریعہ بیکار ہو جاتا ہے. اس کا تجربہ خود انسان کرتا ہے کہ بہت کامیاب دوا ہے, سب کو فائدہ پہنچا رہی, لیکن ایک شخص کو نہیں فائدہ پہنچا رہی. کیوں نہیں فائدہ پہنچا رہی اس کو آدمی نہیں سمجھ پا رہا ہے کیوں نہیں فائدہ پہنچا رہی. اور بعض وقت تو ایسی دوا کہ جو اس کی ہے ہی نہیں, غلطی سے دے دی گئی, اس نے فائدہ پہنچا دیا. اس کا واقعہ ہم نے دیکھا ہے. تو بات کیا ہے کہ پیچھے سے طاقت ہے جو اس کو کام لگاتی ہے. ذرائع حقیقت میں خود نہیں کرتے, ذرائع اللہ کے حکم سے ذرائع کام کرتے ہیں. لیکن اللہ نے نظام بنایا ذرائع کا اور اس میں ایک بڑی مسئلہ رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے تاکہ انسان کا امتحان ہو سکے. جیسے کہا کنا مبتلین, کہ یہ ہم نے آزمانے کے لیے کیا ہے. یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم نبی کے کہنے پر اور اس بات کے ثابت ہو جانے پر کہ اللہ نے کیا ہے, پھر اللہ کو کیوں نہیں مانتے ہو, اللہ کو اللہ تعالیٰ کا شرک کیوں کرتے ہو. اور نبی اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے اس وقت کہ جب بگاڑ بہت پیدا ہو جاتا ہے اور اس کے لیے بڑی اللہ تعالیٰ کے یہاں نظام یہ ہے کہ جب بگاڑ بہت پیدا ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی سزا دیتا ہے, دنیا میں بھی سزا دے دیتا ہے. آخر کی سزا زیادہ سخت ہے. خود قرآن میں ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتے رہتے ہیں لیکن آخرت کا عذاب زیادہ سخت ہے. عذاب کے معنی مصیبت کے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مصیبت آتی ہے وہ عذاب کہلاتی ہے. تو مصیبت ہو یا راحت ہو, یہ دونوں اللہ کی اجازت اور اللہ کے حکم سے ہی ہوتے ہیں. چاہے اس میں کیسا معلوم ہو کہ اس میں فلاں ذریعہ کام کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب قوموں میں بہت بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے تو ہم نبی بھیجتے ہیں, اور نبی اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ ثابت ہو جائے کہ یہ جان بوجھ کر انکار کر رہے ہیں, اور ان کے پاس دلیل نہ رہ جائے اس بات کی کہ یہ دھوکہ نہ دے سکیں. یہ نہ کہہ سکیں اللہ کو دھوکہ تو دے نہیں سکتے, لیکن دھوکے کی دینے کی کوشش تو کریں گے. اور آتا ہے قرآن مجید کہیں گے نہیں ہم نے نہیں کیا, ہم نے جرم نہیں کیا. یہ جرم جو ہم پر کیسے کرنے کے تمہارے جو اس میں سی ڈی جو ہے اس میں سب دکھائی دے رہا ہے, دیکھ لو. تو انسان انکار کرتا ہے مصیبت سے بچنے کے لیے, تو اس کے بعد آدمی کے پاس عذر نہ رہ جائے کہ ہم کیوں نہیں ہم نے اپنی اصلاح کو قبول کیا, کیوں نہیں ہم نے نبی کی بات مانی, جبکہ نبی نے ثابت کر دیا کہ ہم غلط راہ پہ ہیں اور یہ راہ ہم کو جہنم لے جائے گی, اس کے بعد بھی تم اس راہ کو نہیں چھوڑتے. تو نبی, اور اگر معاملہ زیادہ سخت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ معجزہ دے کر نبی کو بھیجتا ہے. معجزہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد آدمی کی زبان بند ہو جائے, پھر آدمی کچھ کہہ نہ سکے. اور جس قوم میں جو خصوصیت زیادہ ہوتی ہے, یہ کمال والی ہوتی ہے, تو معجزہ اسی کے حساب سے آتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ معجزہ لائے سانپ کا, اور اس کا عصا ان کا سانپ بن جاتا تھا. وہ زمانہ سحر کا بہت رواج تھا, اور سحر میں جادوگری کے معاملے میں لوگوں نے بہت ترقی کی تھی اس زمانے میں, بہت جادو عام تھا اور جادو کے متعلق ان کو بڑی معلومات تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اسی کا معجزہ بھیجا کہ تم سمجھ لو, تم جادو کو جانتے ہو, جادو کہاں تک ممکن ہے جادو, یہ تو اس ممکن سے آگے کی بات ہے. اسی لیے سارے جادوگر سجدے میں گر گئے, کہنے لگے ہم ایمان لاتے ہیں. حالانکہ فرعون کا ڈر تھا اس کی سزا کا, اس لیے انہوں نے دیکھ لیا کہ جادو یہ جادو کی چیز ہے ہی نہیں. یہ جادو ہمارا جہاں تک جاتا ہے اس کا ہمیں علم ہے, اس سے آگے کی چیز ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب بہت ترقی کر گئی تھی, علاج معالجہ بہت اس میں کمال پیدا کیا تھا لوگوں نے علاج معالجے میں. تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا, ہاتھ پھیرا, مادر داد اندھا ہے اس کو آنکھیں آ گئیں, ہاتھ پھیرا مرض دور ہو گیا. یہ بتا دیا فلاں گھر میں کیا پکا ہے, فلاں چیز کہاں رکھی ہے وغیرہ. یہ تو دواؤں سے ہو ہی نہیں سکتا جو یہ کر رہے ہیں, علاج سے ہو ہی نہیں سکتا, ظاہر ہے کہ اس طاقت سے ہو رہا ہے جو اللہ کے اوپر کی طاقت ہے. تو معجزہ ایسی چیز میں آتا ہے جس کو اس کے ماہرین سمجھ سکیں کہ یہ انسان کے بس سے باہر کی چیز ہے, اوپر کی چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام فرمایا کہ جب قومیں بہت بگاڑ میں مبتلا ہو جاتی تھیں اور شرک بہت عام ہو جاتا تھا, شرک کا مطلب کیا, ذرائع پر اعتبار اور اللہ پر اعتبار, اللہ تعالیٰ کو نظر انداز کرنا. یعنی عام طور پہ لوگ مانتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے, آپ کسی مذہب والے سے پوچھئے اللہ سب سے بڑا ہے, لیکن اللہ سے بڑا ہے اور اس نے اپنا کام چھوڑ دیا ہے اور اب نیچے والوں کو کام اللہ نے سے بوٹ کر دیا ہے. اور نیچے والے کون ہیں جو ہمیں خود محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں, یہ پتھر ہم کو فائدہ پہنچا سکتا ہے, یہ وہم. سارا شرک جو ہے, آپ سچی بات یہ ہے اگر اس کا خلاصہ دیکھیں تو وہم پر چل رہا ہے. وہم کسی چیز سے نقصان پہنچ گیا, اوہو یہ نقصان دیتی ہے, اب اس کو سمجھا کہ یہ نقصان دینے والی چیز ہے. تو شرک اس طریقے سے لوگوں میں آیا کہ اپنے کسی بزرگ, اسے کسی بزرگ کی عقیدت ہے, بعد میں اس کا تذکرہ بار بار ہوتا رہا اور تبرک ہوتا رہا, اس کا وہاں جا کے تبرک حاصل کر رہے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا تو کام ہو گیا, ہم وہاں گئے تھے, ان کا اچھا وہاں کام ہو گیا, بالتا بڑے باثر بزرگ ہیں. کرتے کرتے غیر قوم میں ہوتا تھا, اس کے بعد پھر اس کی ایک مورت بنا کے رکھ لیتے تھے. یہ جو بت تھے عربوں کے, عزا اور یہ اصاف نائلہ اور دوسرے جو حبل اور جو, یہ اکثر بت وہ تھے کہ جو بزرگوں کے حوالے سے بنے تھے. وہ مدینہ منورہ والوں کا جو بت تھا وہ ایک پتھر تھا جس پر کوئی بزرگ پہلے عبادت کیا کرتے تھے. ان کے انتقال کے بعد پتھر کا تبرک سمجھنے لگے, متبرک سمجھنے لگے اور اس سے تبرک حاصل کرنے لگے. اس کے بعد پھر ایک مجسمہ بنا کر رکھ لیا اور اس کو گویا کہ اسی کا نمائندہ بنا لیا, اور سمجھنے لگے اس سے وہی فائدہ حاصل ہوگا جو ان بزرگوں سے حاصل ہوتا تھا. اور ان بزرگوں سے, اس بزرگ سے بھی فائدہ کون سا حاصل ہوتا ہے, جو اللہ سے ہوتا ہے. اس طریقے سے بت پرستی کچھ عرصے کے بعد عام ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بت پرستوں کی قوم, بت پرست قوموں میں جو اللہ نے نبی بھیجے, ان میں حضرت نوح کا ذکر کیا اور اس کے بعد قوم عاد اور قوم ثمود کا مشترک سمجھنا چاہیے, ان کے نبی کا ذکر کیا. اور انہی کے فرد کو اللہ نے نبی بنایا, انہی کے قوم میں کسی شخص کو نبی بنا لیا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہیں پر اخ کا لفظ استعمال کیا ہے نبی کے لیے, جو وہ ان کے بھائی تھے انہی میں سے تھے. لیکن اس کے بعد پھر تیسرے نبی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی قوم سے نہیں تھے, وہ اقلیت کے فرد تھے, اور قوم اور فرعون کی جو قوم تھی وہ اکثریت میں تھی اور غالب تھی, اور یہ مغلوب تھے. تو یہ تھوڑی صلاحیت میں فرق ہو گیا. تو اللہ نے یہ نمونہ بھی دکھایا کہ مغلوب آدمی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی ہدایت کی کوشش کی, ان کو سمجھانے کی کوشش کی. اور موسیٰ علیہ السلام نے معجزہ دکھا کر فرعون کو حیران کر دیا, اور سارے جو جادوگر تھے وہ سب قائل ہو گئے موسیٰ علیہ السلام کے معجزے. ایسا تھا. پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ فرعون نے کس کس طرح نافرمانی کی موسیٰ علیہ السلام کی, کہ فرعون سمجھ چکا تھا کہ حق انہی کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ نے مختلف عذاب بھیجے فرعون کی قوم پر, کبھی تو خونی خون ہٹ دے گا, کہیں کھٹمری کھٹمل ہٹ دے گا, کہیں کوئی ایسی چیز کہ آئی آ گئے. تو حضرت موسیٰ سے کہتا تھا فرعون کہ تم بھائی اپنے اللہ سے کہو کہ یہ مصیبت دور کر دے تو ہم تمہارے اوپر ایمان لے آئیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تھے, مصیبت دور ہو جاتی تھی, لیکن وہ ایمان نہیں لاتا تھا. پھر ایسے ہی ایسی مصیبت آتی تھی, پھر اس میں یہ بار بار یہ بات پیش آئی, تو یہ کہتا تھا اگر یہ مصیبت تم دور کرا دو گے تو ہم ایمان لے آئیں گے, لیکن اس کے بعد نہیں لاتا تھا. کیوں نہیں لاتا تھا؟ جانتے ہوئے کہ یہ حق پر ہیں, لیکن ان کو ماننے کا مطلب کیا ہے کہ ہم ان کے تابع ہو جائیں گے. ہم کو لوگ خدا کی طرح سمجھ رہے ہیں, ہماری پوجا ہو رہی ہے, ہماری حکومت چل رہی ہے, ہم جو چاہتے ہیں کرتے ہیں اس پورے علاقے میں, یہ سب ہم کیسے چھوڑ دیں, یہ ہم کیسے چھوڑ دیں. تو آدمی حق بات کو بعدوں اس وجہ سے نہیں مانتا کہ اس کو اپنی توہین سمجھتا ہے. ہم ان کی بات مان لیں, یہ ہمارے جیسے آدمی ہیں, ان کی بات ہم کیسے مان لیں گے. جیسے قرآن وہ آیا ہے, وہ کہتے تھے یہ ہم جیسے آدمی اور یہ ایسی باتیں کرتے ہیں, ہم کیسے مان لیں. تو فرعون کا بھی یہ تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ جب اس حد تک پہنچا دیتا ہے معاملے کو کہ ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ سمجھ گئے ہیں, مان گئے ہیں, لیکن وہ اپنی دنیاوی وجاہت اور دنیاوی فائدہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں, اس کے لیے وہ نہیں مان رہے ہیں. اور یہ تو مشرکین کے واقعات ہیں. خود ہم انسانوں کی زندگی میں عام طور آپ دیکھیے گا کہ نصیحت کرنے والے کی نصیحت اس لیے نہیں مان رہا ہے آدمی کہ اس نے اپنی ہیٹی سمجھتا ہے, سمجھتا ہے کہ اس میں ہم وہ چھوٹے بن جائیں گے, ہم چھوٹے سمجھ جائیں گے. ارے انہوں نے ہم کو نصیحت کی, گویا کہ ہم نصیحت والے آدمی نہیں, ہمیں نصیحت نہیں حاصل تھی, انہوں نے ہم کو نصیحت کی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ثم ارسلنا رسلنا تترا, پھر ہم نے اپنے رسول بار بار بھیجے. کل جا امتن رسولہا کذبو ہو, اور جب بھی کسی قوم میں رسول آیا تو اس نے قوم نے اس کو جھٹلایا, یعنی یہ سلسلہ برابر رہا. فاطمان بعضهم بعضا وجعلناهم حدیثا, تو ہم نے ایک دوسرے کے پیچھے آگے پیچھے لگا دیا, اور ان کو پھر ہم نے تذکرہ بنا دیا, یعنی وہ ان کا تذکرہ ہوتا ہے اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, وہ ختم ہو گئے, کل دنیا سے ناپید ہو گئے, صرف ان کا تذکرہ رہ گیا. تو بہجن لقوم لا یؤمنون, جائیں بھاڑ میں جائیں یہ لوگ کہ جو ایمان نہیں لاتے, یعنی یہ اس قدر سرکش ہیں کہ سمجھایا گیا اور ثابت کر دیا گیا پھر بھی نہیں مانا انہوں نے, حتیٰ کہ ہم کو عذاب بھیجنا پڑا اور ان کو تباہ کرنا پڑا. ثم ارسلنا موسیٰ وأخاه, پھر آخر میں ہم نے موسیٰ کو بھیجا اور ان کے بھائی ہارون کو بھیجا, بے آیاتنا, اپنی نشانیاں دے کے بھیجا, وہ سلطان مبین اور مضبوط دلیل, کھلی ہوئی دلیل کے ساتھ کہ اس کے بعد انکار نہیں کر سکتے تھے. الا فرعون و ملئہ, فرعون اور ان کے درباری لوگ جو تھے, ان کے بڑے لوگ, ان کے پاس پیغام بھیجا, فاستکبروا, اور تکبر سے کام لیا. وہی بات کہ ہم چھوٹے ہو جائیں گے اگر ان کی بات مان لیں گے تو ان کے تابع ہو جائیں گے, یہ نہیں, اس کے لیے تیار نہیں, حق سمجھ رہے ہیں. فاستکبروا, انہوں نے تکبر اختیار کیا, اور کانوا قوما عالین, اور بہت بڑا بننے والے لوگ تھے, جو بڑا بننے کا ان کا شوق تھا, علو کہ ہم اونچے ہیں سب سے, یہ تصور جو تھا کہ ہم سب سے بڑے ہیں, سب سے اونچے ہیں, اور یہ سب چھوٹے ہیں ہمارے, ان کی ہم کیسے بات مان لیں گے. وقالوا انؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون, انہوں نے کہا یہ کہ ہم ان پر ایمان لے آئیں, دو آدمیوں پر, دو انسانوں پر ایمان لائیں جو ہمارے جیسے ہیں, ان میں کیا تفوق ہے, ہاتھ پیر اور کان ہماری طرح ہیں, ان دو آدمیوں کی ہم بات کیسے مان لیں کہ جو ہم جیسے ہیں, اور ان کی قوم ہماری پرستش کرتی ہے, ہماری تابے دار ہے, یعنی بنی اسرائیل. بنی اسرائیل کیونکہ اقلیت میں تھے, یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کے لوگ وہاں گئے تھے, پھر وہ باقاعدہ وہاں کی آبادی ہو گئی تھی, اور فرعون ان کے ساتھ پورا ظلم کرتا تھا اور ان کو نوکروں کی طرح اور اس میں بیکار استعمال کرتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی ان کو آزاد کر دو, ان کو تم کیوں غلام بنائے ہوئے ہو؟ تو فرمایا کہ فقط ضرور ہوا, تو ان دونوں کا ان کا کیسا ان دو آدمیوں کی بات مان لیں, ہم جیسے آدمی ہیں اور ان کی جو قوم ہے وہ ہماری تابع دار ہے, ہماری پرستش کرتی ہے, گویا کہ فقط ضرور ہوا. لہذا ان لوگوں نے ان دونوں کو جھٹلایا, وہ قانون میں ملکین, پھر نتیجہ کیا ہوا کہ وہ سب ہلاک کر دیے گئے. الغل آتا ہے ناموس الکتاب اللہ یہ تدور, اور پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب بھی دی, یعنی توریت دی, اللہ یا ترون کہ ان میں جو خرابیاں ہیں خود بنی اسرائیل میں وہ دور ہوں, وہ رائے ہدایت پر رہیں. وہ جالم نمبر امبو, اور اس کا تذکرہ بہت فرامین جگہ جگہ آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں فلاں فلاں آئے پیدا ہو گئے تھے, فلاں فلاں جرائم کے مرتکب ہوئے تھے, حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم ان کو آخر تک ذلیل کر دیتے ہیں, جائیں رسوا ہوں, اس لیے کہ یہ کھلی ہوئی دھاندلی کر رہے ہیں مذہب کے معاملے میں. تو اسی کو فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت دی تاکہ اس کے ذریعے سے قوم صحیح راستے پر رہے, ہدایت پائے. وہ جالم نمبر یہاں امہ آیتن واب نہ ہوا الارب وزن زیادہ قراری ہوئیں, اور پھر ہم نے انہیں میں بنی اسرائیل میں حضرت مریم کو حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا, اور ان کی ان کو اور ان کی ماں کو ہم نے نشانی اور علامت بنا دیا, یعنی مثال بنا دیا کہ ان کو ایسی صلاحیتیں دیں کہ جو اور انسانوں کو حاصل نہیں ہے. حضرت مریم علیہ السلام علیہ السلام کو بغیر باپ کے بیٹا عطا فرمایا, حدیث علیہ السلام کو ایسے معجزے عطا فرمائے کہ جو سوچے نہیں جا سکتے تھے. ہم نے ان دونوں کو نشانی بنایا, واب نہ ہوا الارب وزن زیادہ قراری ہوئیں, ہم نے ان کو ٹھکانہ دیا ایک اونچی جگہ پر جو مضبوط جگہ تھی اور اس کے نیچے چشمہ بہتا تھا. یا یہ دوسرے لوگ کلو میں صحیح بات ہے وہ عمل صالحہ, اللہ فرماتا ہے سارے نبیوں تم لوگ کھاؤ پیو اچھی چیزیں کھاؤ پیو, یعنی زندگی گزارو جیسے زندگی انسان گزارتا ہے, یہ چیزیں ممنوع نہیں ہیں. جو پاکیزہ چیزیں ہیں ان کے کھانے میں ان کے استعمال کرنے میں ممانعت نہیں ہے, بلکہ حکم ہے کہ پاکیزہ جو چیزیں ہیں ان کو تم استعمال کرو. وہ عمل صالحہ اور اچھے عمل کرو, ان تعملون علیم, تم جو کچھ عمل کرو گے میں اس سے خوب واقف ہوں, دیکھ رہا ہوں کہ تم کیا عمل کرتے ہو. سب کو نصیحت کی, وہی نہاری امتوں کو امت واحدہ وانا ربکم فتقون, اور یہ سب ملا کر ایک امت بنتی ہے, اور یہ سب ملا کر تمہاری امت ہے, تم سب ایک ہی امت کے فرد ہو, چاہے کسی نبی کے قوم ہو, کوئی نبی بھی ہو, حضرت آدم سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک, سب گویا کہ ایک ہی خاندان کے ہیں, ایک ہی امت کے ہیں, ایک ہی خاندان کے ہیں, اور ایک ہی گویا کہ شریعت اور ایک ہی مذہب کے ہیں. صرف یہ کہ حالات کے لحاظ سے مختلف قوموں میں مختلف چیزوں پر زیادہ زور دیا گیا, مختلف چیزوں میں کم دیا گیا, لیکن پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر پورا جامع کر دیا گیا, جو سارے نبیوں کو جو چیزیں دی گئی تھی سب آپ کو دے دی گئیں, دین مکمل کر دیا گیا. فرمایا کہ تم سب ایک ہی امت ہو, وانا ربکم, اور میں تم سب کا رب ہوں, پر تخون, تو میرے معاملے میں تقوی اختیار کرو, یعنی وہ احتیاط اختیار کرو کہ جس سے تم ہمارے مقبول بن سکو. پر تخت امرحم بین ہوں دوبارہ کلین فرحون, لیکن ہوا کیا کہ سب ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. ہر نبی کی قوم جو ہے وہ اپنے کو الگ سمجھ رہی ہے اور دوسرے نبی کی قوم کو نہیں مان رہی ہے, تو یہ سب ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے, اور ہر جماعت جو ہے وہ اپنی باتوں پر خوش ہو رہی ہے کہ ہماری باتیں سب سے اچھی ہیں اور دوسرے کی صحیح نہیں ہیں, حالانکہ سارے نبی ایک ہی امت کے ہیں اور ساری اور ایک ہی شریعت سب کی رہی ہے, جزی طور پر کچھ فرق رہا ہے, اس لیے تم لوگ سب کو ایک ہونا چاہیے. اور آخری نبی جو تھے وہ سب کے جامع ہیں اور ان کی شریعت جامع ہے, اس لیے اب سارے نبیوں کی جو قومیں ہیں ان کو ان نبی کی بات ماننی چاہیے اور انہی کے تابع ہونا چاہیے, لیکن ایسا نہیں کیا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. تو فضر ہوں فی غمتہم حتی حین. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے نبی کو مخاطب کر کے ان کو چھوڑ دو, ان کو چھوڑ دیجئے, یہ اپنے اس میں رہیں, ایک ذہنی ایک تخیل میں رہیں, ایک وقت تک رہیں گے, پھر اس کے بعد ہم ان کا حساب کریں گے. واخر دعوانا ان الحمد لله.